थोड़ा मिल मिल के बैठ जाइए। بہار عشق حقیقی کے عنوان سے حضرت والا نور اللہ مرقدہ شیخ العرب والا جمع عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ عشق دل کو بہار دیتا ہے، 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 جذبہ جان سار دیتا ہے، جذبہ جان سار دیتا ہے۔ عشق تجھ پر ہو بارش رحمت، عشق تجھ پر ہو بارش رحمت، عشق تجھ پر ہو بارش رحمت، غیر فانی بہار دیتا ہے، غیر فانی بہار دیتا ہے۔ عشق مجبور بے زباں ہو کر، عشق مجبور بے زباں ہو کر، مجبور بے زباں ہو کر دیدہ اشک بار دیتا ہے، دیدہ اشک بار دیتا ہے، عشق دل کو بہار دیتا ہے۔ طاعت مختصر پہ میرا کریم، طاعت مختصر پہ میرا کریم، طاعت مختصر پہ میرا کریم، اجر کیا بے شمار دیتا ہے، اجر کیا بے شمار دیتا ہے۔ شیخ کامل کے فیض کو دیکھو، شیخ کامل کے فیض کو دیکھو، شیخ کامل کے فیض کو دیکھو، رند کو بھی سوار دیتا ہے، رند کو بھی سوار دیتا ہے، عشق دل کو بہار دیتا ہے۔ اہل دل کے کرم کا کیا کہنا، اہل دل کے کرم کا کیا کہنا، اہل دل کے کرم کا کیا کہنا، درد دل بار بار دیتا ہے، درد دل بار بار دیتا ہے۔ کیا کرامت ہے نور تقویٰ کی، کیا کرامت ہے نور تقویٰ کی، کیا کرامت ہے نور تقویٰ کی، روح کو ایک قرار دیتا ہے، روح کو ایک قرار دیتا ہے۔ حسن فانی سے دھوکہ مت کھانا، حسن فانی سے دھوکہ مت کھانا، حسن فانی سے دھوکہ مت کھانا، ایک فانی خمار دیتا ہے، ایک فانی خمار دیتا ہے، نفس دشمن کی بات مت مانو، نفس دشمن کی بات مت مانو، نفس دشمن کی بات مت مانو، گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے، گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے، نفس دشمن کی بات مت مانو، گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے، گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے۔ اور آخری شعر مقطع ہے، راہ تقویٰ میں غم جو ہے اختر، شعر دیکھیے گا، راہ تقویٰ میں غم جو ہے اختر، راہ تقویٰ میں غم جو ہے اختر، راہ تقویٰ میں غم جو ہے اختر، زندگی پر بہار دیتا ہے، زندگی پر بہار دیتا ہے، راہ تقویٰ میں غم جو ہے اختر، زندگی پر بہار دیتا ہے، زندگی پر بہار دیتا ہے، شیخ کامل کے فیض کو دیکھو، رند کو بھی سوار دیتا ہے، طاعت مختصر پہ میرا کریم، اجر کیا بے شمار دیتا ہے، اجر کیا بے شمار دیتا ہے۔ ماشاءاللہ طائب صاحب،
لطف جینے کا ملا آ کر یہاں، لطف جینے کا ملا آ کر یہاں، کیونکہ میں یہاں ساقی یہاں ساغر یہاں، میں یہاں ساقی یہاں ساغر یہاں، لطف جینے کا ملا آ کر یہاں، لطف جینے کا ملا کر یہاں، میں یہاں، میں یعنی شراب محبت الہیہ، میں یعنی میں نہیں، لطف جینے کا ملا کر یہاں، لطف جینے کا ملا کر یہاں، میں یہاں ساقی یہاں ساغر یہاں، میں یہاں ساقی یہاں ساغر یہاں، لطف جی نے کا ملا کر یہاں، لطف جی نے کا ملا کر یہاں، لطف جی نے کاملا کر یہاں میں یہاں ساقی یہاں ساغر یہاں میں یہاں ساقی یہاں ساغر علم و عرفاں بانٹتے ہیں رات دن علم و عرفاں بانٹتے ہیں رات دن علم و عرفاں کے ہیں وہ پیکر یہاں علم و عرفاں کے ہیں وہ پیکر یہاں علم و عرفاں کے ہیں وہ پیکر یہاں علم و عرفاں بانٹتے ہیں رات دن علم و عرفاں کے ہیں وہ پیکر یہاں میں یہاں ساقی یہاں ساغر یہاں دور سے آتے ہیں آخر لوگ کیوں دور سے آتے ہیں آخر لوگ کیوں کچھ تو ملتا ہے انہیں در پر یہاں کچھ تو ملتا ہے انہیں در پر یہاں کچھ تو ملتا ہے انہیں در پر یہاں دور سے آتے ہیں آخر لوگ کیوں کچھ تو ملتا ہے انہیں در پر یہاں میں یہاں ساقی یہاں ساغر یہاں کیسی گمنامی ہوئی محبوب نے کیسی گمنامی ہوئی محبوب نے کیسے کیسے آئے تھے خود سر یہاں کیسے کیسے آئے تھے خود سر کیسے کیسے آئے تھے خود سر کیسی گمنامی ہوئی محبوب نے کیسی گمنامی ہوئی محبوب نے کیسے کیسے آئے تھے خود سر یہاں کیسے کیسے آئے تھے خود سر کوئی صورت ایسی بن جاتی تو پھر کوئی صورت ایسی بن جاتی تو پھر بن کے ہم رہتے صدا چاکر یہاں بن کے ہم رہتے صدا چاکر یہاں بن کے ہم رہتے صدا چاکر یہاں کوئی صورت ایسی بن جاتی تو پھر بن کے ہم رہتے صدا چاکر یہاں بن کے ہم رہتے صدا چاکر یہاں لطف جی نے کاملا کر یہاں میں یہاں ساقی یہاں ساغر یہاں نگاہ شیخ سے ہم پر کھلا ہے نگاہ شیخ سے ہم پر کھلا ہے نگاہ شیخ میں کیا کیا چھپا ہے نگاہ شیخ سے ہم پر کھلا ہے نگاہ شیخ میں کیا کیا چھپا ہے نگاہوں سے بدل جاتی ہے دنیا نگاہوں سے بدل جاتی ہے دنیا نگاہ شیخ کی دنیا جدا ہے نگاہ شیخ کی دنیا جدا ہے نگاہ شیخ سے ہم پر کھلا ہے نگاہ شیخ میں کیا کیا چھپا ہے نگاہ شیخ مر گئے نفس و شیطان نگاہ شیخ مر گئے نفس و شیطان نگاہ شیخ مر گئے نفس و شیطان نگاہ شیخ حیات اولیاء ہے نگاہ شیخ حیات اولیاء ہے نگاہ شیخ تسکین دل و جان نگاہ شیخ تسکین دل و جان نگاہ شیخ روحانی غذا ہے نگاہ شیخ روحانی غذا ہے نگاہ شیخ مرنے کا ہنر ہے نگاہ شیخ مرنے کا ہنر ہے نگاہ شیخ جینے کی ادا ہے نگاہ شیخ جینے کی ادا ہے نگاہ شیخ مرنے کا ہنر ہے نگاہ شیخ مرنے کا ہنر ہے نگاہ شیخ جینے کی ادا ہے نگاہ شیخ طوفانوں میں ساحل نگاہ شیخ طوفانوں میں ساحل نگاہ شیخ ظلمت میں ضیا ہے نگاہ شیخ ظلمت میں ضیا ہے نگاہ شیخ قانون محبت نگاہ شیخ نگاہ شیخ قانون محبت نگاہ شیخ آئین وفا ہے نگاہ شیخ آئین وفا ہے مریضوں کم سے کم نظر ملا لو مریضوں کم سے کم نظر ملا لو مریضوں کم سے کم نظریں ملا لو نگاہ شیخ ہر غم کی دوا ہے نگاہ شیخ ہر غم کی دوا ہے مریضوں کم سے کم نظریں ملا لو مریضوں کم سے کم نظریں ملا لو نگاہ شیخ ہر غم کی دوا ہے نگاہ دست دعا پر رکھنے والو نگاہ دست دعا پر رکھنے والو نگاہ شیخ خود رشک دعا ہے نگاہ شیخ خود رشک دعا ہے نگاہ شیخ سے ہم پر کھلا ہے نگاہ شیخ میں کیا کیا چھپا ہے جو نظر شیخ کی نظروں سے ملائے ہوئے ہیں جو نظر شیخ کی نظروں سے ملائے ہوئے ہیں جو نظر شیخ کی نظروں سے ملائے ہوئے ہیں ساری دنیا کو نگاہوں سے گرائے ہوئے ہیں ساری دنیا کو نگاہوں سے گرائے ہوئے ہیں جو نظر شیف کی نظروں سے ملائے ہوئے ہیں ساری دنیا کو نگاہوں سے گرائے ہوئے ہیں دل بتان رخ گیسو سے چھڑائے ہوئے ہیں دل بتان رخ گیسو سے چھڑائے ہوئے ہیں با خدا یوں ہی خدا کو نہیں پائے ہوئے ہیں با خدا یوں ہی خدا کو نہیں پائے ہوئے ہیں ساری دنیا کو نگاہوں سے گرائے ہوئے ہیں حسرت و یاس سے تکتے ہیں انہیں ماہ و نجوم حسرت و یاس سے تکتے ہیں انہیں ماہ و نجوم قمقم شیخ جو پلکوں پہ سجائے ہوئے ہیں قمقم شیخ جو پلکوں پہ سجائے ہوئے ہیں قمقم شیخ جو پلکوں پہ سجائے ہوئے ہیں ساری دنیا کو نگاہوں سے گرائے ہوئے ہیں سانس اکھڑتی ہے مگر پاؤں اکھڑتے ہی نہیں
سانس جو ہے یہ مؤنث بھی ہے اور مذکر بھی ہے آتی جاتی بھی ہے اور آتا جاتا ہے میں نے ایک جگہ اس سے مراد سانس نہیں ہے سانس تو آتی ہی ہے لیکن سانس جو ہے یہ دونوں ادب کے جو محققین ہیں ان کی رائے ہے کہ یہ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے کہ جو عورتوں کی سانس آتی ہو مردوں کے آتا ہو
سانس اکھڑتی ہے مگر پاؤں اکھڑتے ہی نہیں راہ تقوی میں قدم ایسے جمائے ہوئے ہیں راہ تقوی میں قدم ایسے جمائے ہوئے ہیں راہ تقوی میں قدم ایسے جمائے ہوئے ہیں سانس اکھڑتی مگر پاؤں اکھڑتے ہی نہیں راہ تقوی میں قدم ایسے جمائے ہوئے ہیں کیسی نکھری ہوئی رنگت ہے میرے مرشد کی کیسی نکھری ہوئی رنگت ہے میرے مرشد کی کیوں نہ ہو خون تمنا سے نہائے ہوئے کیوں نہ ہو خون تمنا سے نہائے ہوئے کیسی نکھری ہوئی رنگت ہے میرے مرشد کی کیسی نکھری ہوئی رنگت ہے میرے مرشد کی کیوں نہ ہو خون تمنا سے نہائے ہوئے کیوں نہ ہو خون تمنا سے نہائے ہوئے ہیں جو نظر شیخ کی نظروں سے ملائے ہوئے ہیں ساری دنیا کو نگاہوں سے گرائے ہوئے
قریب قریب آ جائیے تھوڑا سا یہ حصہ خالی رکھیں بس باقی اور قریب آ جائیے باہر والے دوست اندر آ سکتے ہیں بہت جگہ ہے یہاں جگہ ہے آگے آگے آ جائیے پہلے تو ایک گزارش عرض کروں گا کہ حضرت والا دامت برکاتہ ہم کو اللہ تعالی صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت رکھے 120 برس تک سلامت رکھے میں اپنا بھی فرض سمجھتا ہوں اور ہر متعلق کا فرض ہے، اور اپنا ہی اتنی ہی ضرورت اور احتیاج سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے شیخ کے لیے جہاں تک ہو سکے دو رکعت پڑھ کے صلاۃ الحاجت کم سے کم پڑھ کر حضرت کی صحت کے لیے ہم دعا کریں، حضرت کی عمر میں برکت کے لیے دعا کریں. کیونکہ جس طرح اثر صاحب نے فرمایا، ان کا شعر بھی ہے لیکن اس کا مفہوم ہی عرض کر رہا ہوں اس وقت، تو کہ حضرت والا دامت برکاتہم، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے گمان اقرب الیقین میں آخری نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہاں ٹیلی فون آیا کرتے ہیں حضرت کی خدمت میں، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں، دونوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر ترین بات کیا کریں. حضرت والا بعض اوقات، آج بھی بتایا ایک دوست نے کہ ناشتہ فرما رہے تھے تو ایک خاتون کا فون آیا، 40 منٹ نہ ناشتے کا مزہ ملا نہ وہ چائے بھی ٹھنڈی، سب کچھ. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا عمل یہ تھا، میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ میری آواز انشاءاللہ انٹرنیٹ پر سننے والے لوگوں کو اور خواتین کو، حضرات و خواتین کو سب کو جا رہی ہوگی، تو اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آج بھی جو ہے وہ ناشتہ جو ہے ٹیلی فون کی نظر ہو گیا. اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ اتنی طویل گفتگو کرنا خود خلاف ادب ہے. اب ایک ہی بات حضرت جو جواب فرما رہے ہیں اس کو تو سنا نہیں، اور اسی حضرت کی بات پر وہ اپنی بات کیے جا رہے ہیں، جو کوئی بھی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو جانچنا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے کہ حضرت والا کو کم سے کم الفاظ میں مختصر ترین. اب جناب وہ پہلے ٹیلی فون آیا، سلام دعا کے بعد پہلے لمبی تفصیل سے خیریت پوچھی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد یہ وہ ادھر ادھر، ان باتوں سے ٹیلی فون پر احتراز کیا جائے. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا عمل میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے دیکھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ٹیلی فون بھی نہیں فرمایا کرتے تھے اپنے شیخ حضرت شاہ اردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو، بلکہ چند سطور کا خط لکھتے تھے اور بار بار اس کو پڑھتے تھے یا پڑھواتے تھے کہ اس میں کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جس میں شیخ کو تقدر کا اندیشہ ہو. اور اس کے بعد پھر یا سبو ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود پڑھ پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے کہ جب میرے یہ عرضداشت جو ہے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو تو حضرت اس کو دیکھ کر حضرت کو محبت ہو جائے. تو اتنا ادب فرماتے تھے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کہ ٹیلی فون بھی نہیں فرماتے تھے کہ معلوم نہیں اس وقت شیخ کی سہولت کا وقت ہے یا نہیں، شیخ کو تاب نہ ہو، تو خط لکھتے تھے کہ خط میں آسانی ہے کہ جب طبیعت میں بشاشت ہو تو اس وقت آدمی دیکھ لیتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ خط لکھیے، اور اگر ضروری بات ہو تو حضرت تو 24 گھنٹے اپنے حضرت کی تو ساری زندگی اسی کی نظر ہو گئی، اپنا ناشتہ کھانا اپنی جان تک حضرت نے اس میں لگا دی، صحت بھی لگا دی. تو حضرت کے لیے تو کوئی نہیں، لیکن ہمارا فریضہ ہے کہ ہم حضرت والا کی راحت کا خیال کریں. جزاک اللہ. یہ ارشادات درد دل بر زمین افریقہ، یہ بھی یک از کارنامہ حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو انتہائی مقبول فرمائے کہ واقعی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم نہ ہوتے تو یہ ملفوظات اور یہ ارشادات درد دل ہم تک نہیں پہنچ پاتے. یا واللہ عالم کس کے ذریعے اللہ پہنچاتے، کہاں پہنچاتے، ہم محروم نہ رہ جاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. حضرت والا فرما رہے ہیں اس میں، یہ عنوان پہلے کا چل رہا ہے اس میں، حضرت فرما رہے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، بس ہماری بہت ضروری گفتگو ہے، اگر اس معاملے میں ہمت سے کام نہ لیا تو پوری زندگی ناقص رہو گے، ناقص رہو گے. ہرگز کمال ایمان اولیاء صدیقین کا ایمان نہیں ملے گا. اور ایک تعریف اس ادنا غلام نے کی ہے، اولیاء صدیقین کا درجہ نبیین کے بعد ہے. قرآن پاک میں ہے، من النبیین والصدیقین اور والشہداء ان کے بعد ہے، جو اگرچہ جان بھی دیتے ہیں لیکن صدیقین سے پیچھے ہیں، کیونکہ صدیق زندہ شہید ہوتا ہے. کسی کے زندہ شہید ہیں ہم، نہیں یہ حسرت کے سر نہیں ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بسا زندہ شہید معتمد، بہت سے لوگ شہید ہیں اور زندہ بھی ہیں، اور یہ شہادت ان کی معتبر بھی ہے، جسم سے تو خون نہیں بہا لیکن اندر اندر دل کا خون ہو گیا، اس لیے یہ زندگی ہی میں شہید ہیں۔ بس تصوف نام عمل کا ہے، باتوں کا نہیں ہے۔ نہ باتوں کو نوٹ کرنا، نہ یاد کر لینا، نہ نقل ملفوظات تصوف کا نام ہے۔ بزرگوں کی باتوں کو نقل کر دینا کافی نہیں ہے، بزرگوں کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، عمل سے کام بنے گا۔ قدم بایدت در طریقت ندم، سلوک اور طریقت میں قدم کی ضرورت ہے، باتیں بنانے سے، دم مارنے سے کام نہیں بنتا۔ بس یہ راستہ بہت آسان ہے، جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں۔ جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں۔ اچھا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حسینوں کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے، بتائیے۔ بے چینی، پریشانی، تڑپنا، للچانا اور ناشکری کہ اے کاش یہ ہمیں ملی ہوتی، یہ ہمیں کیوں نہیں ملی، بتائیے یہ اللہ کی ناشکری ہے یا نہیں۔ اور پانچ سال کے بعد حکومتیں بھی بدل جاتی ہیں، حسینوں کی حکومت پانچ سال بعد دیکھیے تو حکومت بدلی ہوئی ملے گی، اور زندگی ہی میں بڑھاپا آ جاتا ہے تو شکل بگڑ جاتی ہے۔ میر کا معشوق جب بڈھا ہوا، بھاگ نکلے میر بڈھے حسن سے۔ میر کا معشوق جب بڈھا ہوا، بھاگ نکلے میر بڈھے حسن سے۔ کوئی بڈھے معشوق کو پسند کرتا ہے؟ ہندو، عیسائی اور یہودی بھی پسند نہیں کرتے۔ لہذا اگر آپ نے بڑھاپے میں حسینوں سے نظر کو پھیرا تو کیا پھیرا؟ عالم شباب میں نظر بچانا کمال ہے، اور یہ مومن کامل ہے، یعنی اللہ کے دوستوں کا کام ہے، کسی کافر و فاسق کا نصیبہ نہیں۔ اور جب خوب طاقت جوانی کی ہو اس وقت اللہ پر فدا ہو جاؤ۔ بتائیے جوان بکرے کی قربانی زیادہ ثواب ہے یا بڈھے بکرے کی؟ اللہ تعالیٰ مردہ قبول نہیں کرتا۔ مردہ اگر کہے کہ میں نے سب گناہ چھوڑ دیے تو کیا وہ متقی ہو جائے گا؟ کیونکہ اس نے گناہ چھوڑے نہیں ہیں، گناہ اس سے مجبوراً چھوٹ گئے۔ اور متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے اختیار سے گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ تقوی نام ہے کف النفس عن الہوا، یعنی گناہوں کے تقاضوں کے باوجود گناہ نہ کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ بس ایک سبق آج دے دیا، اس کو نوٹ کر لو، یاد کر لو۔ اگر اولیاء صدیقین کا مقام حاصل کرنا ہے تو ان دو چیزوں پر عمل کرو، بقیہ چیزیں اللہ کے فضل سے آسان ہو جائیں گی۔ تو ایک تعریف اولیاء صدیقین کی یہ ہے، الذی لا یخالف قالہ حالہ، جس کا قال اور حال یکساں ہو۔ دوسری تعریف ہے، الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ، جس کا باطن ظاہری حالات سے متاثر نہ ہو۔ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر جو ایئر ہوسٹسوں کے سامنے متقی رہے وہ صدیق ہے۔ تقوی اس کا نام ہے کہ خوش قامت کو دیکھ کر اپنی استقامت کو متاثر نہ ہونے دے۔ تقوی اس کا نام ہے کہ خوش قامت کو دیکھ کر اپنی استقامت کو متاثر نہ ہونے دے۔ اور تیسری تعریف ہے، الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ، جو دونوں جہاں اللہ تعالی پر فدا کریں۔ جنت کو اس طرح فدا کیجئے کہ عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، ثواب کے لیے نہیں۔ حدیث پاک کی دعا ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ حق تعالی کی رضا کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت پر مقدم کیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی ناراضگی سے ڈریے، گناہ چھوڑیے اللہ کی ناراضگی کے خوف سے۔ اے اللہ، میں تیری ناراضگی سے زیادہ ڈرتا ہوں اور جہنم سے۔ واو داخل کر دیا، واو آتا ہے عطف کے لیے، اور عطف ہوتا ہے مغایرت کے لیے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا میں اور جنت میں مغایرت ہے۔ اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، لیکن جنت اس لیے مانگتے ہیں کہ وہاں آپ کا دیدار ہوتا ہے اور آپ کے عاشقوں کی جگہ ہے۔ اسی طرح واو عاطفہ سے ثابت ہوا کہ ناراضگی حق اور دوزخ میں مغایرت ہے۔ ناراضگی حق اور دوزخ میں مغایرت ہے کہ ہم پہلے آپ کے غضب سے پناہ چاہتے ہیں، پھر دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں، کیونکہ دوزخ کا سبب آپ کا غضب ہے اور گناہگاروں کی جگہ جہنم ہے۔ یہ تین تعریفیں تو علامہ آلوسی کی ہیں، اور چوتھی تعریف میری ہے، اور میں کیا چیز ہوں، میری کیا وقت ہے، بس انہی بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے بھی مبدا فیاض سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ جس مبدا فیاض سے اللہ نے علامہ آلوسی کو دیا، اسی مبدا فیاض سے مجھ کو عطا فرمایا۔ مبدا ایک ہے، وہ تعریف کیا ہے جس کی ہر سانس اللہ کی مرضی پر گزرے، اور ایک سانس بھی جو اللہ کو ناراض نہ کرے، وہ بھی ولی صدیق ہے۔ وہ تعریف کیا ہے جس کی ہر سانس اللہ کی مرضی پر گزرے، اور ایک سانس بھی جو اللہ کو ناراض نہ کرے، وہ بھی ولی صدیق ہے۔ یہ تعریف میرے دل میں اللہ تعالی نے عطا فرمائی۔ بس جتنے بھی میرے دوست اور متعلقین ہیں، سب کو اللہ تعالی اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے، آمین۔ اور جب تک ہم آخری سرحد تک نہ پہنچیں، ہمیں موت نہ دے، آمین۔ اس کے بعد اعجاز الحق صاحب نے حضرت والا کی یہ غزل شروع کی، جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، بہت خونے تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو۔ جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، بہت خونے تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو۔ ارشاد فرمایا کہ صرف سننے سے کام نہیں بنے گا، ساری عمر سنتے رہے، لیکن جب خون تمنا کیجئے اور غم اٹھائیے، تب دیکھیے اللہ کا پیار، کہ وہ کس طرح اپنے عاشقوں کے دل کا پیار لیتے ہیں۔ میرا شعر ہے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، از لب نادید صد بوسا رسید، از لب نادید صد بوسا رسید، منچ گویم روح چے لذت چشید، منچ گویم روح چے لذت کشید۔ اللہ کے ہونٹ نظر تو نہیں آتے، لیکن روح ان بوسوں کی لذت کو محسوس کر کے مست ہوتی ہے۔ تائب صاحب سلمہ کا شعر ہے، ماشاءاللہ موجود بھی ہے۔ محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے۔ محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے۔ موقع فرار پر دعا کے لیے بھی قرار جائز نہیں۔ ایک مسئلہ بتاتا ہوں کہ عزیز مصر کی بیوی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا کہ یہ گناہ کرو ورنہ میں تم کو جیل میں ڈال دوں گی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدے میں گر کر دعا نہیں مانگی، بلکہ وہاں سے فوراً بھاگے۔ معلوم ہوا کہ موقع فرار پر موقع قرار جائز نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کر دعا کرو۔ بعض لوگ اسی معشوق کے پاس بیٹھ کر روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ دعا کرنے کے بعد منہ کالا کر لیا۔ شیطان بہت چالاک ہے، جس دن بندے کو زیادہ روتے ہوئے دیکھتا ہے، اس دن اور زیادہ گناہ کراتا ہے۔ کہتا ہے کہ آج تو بہت رو چکے، پچھلے پاپ سب دھل گئے، پچھلا حساب صاف ہو گیا، چلو آج نیا بازار لگائیں۔ جب گناہ کے اسباب پیدا ہو جائیں تو یہ موقع فرار ہے، وہاں سے فرار واجب ہے۔ ففروا الی اللہ، اے ففروا عما سوی اللہ الی اللہ، غیر اللہ سے اس وقت بھاگنا فرض ہے۔ وہاں بیٹھ کر اس وقت دعا مانگنا قرآن کی روشنی میں جائز نہیں ہے۔ جہاں ہر طرف میگنیٹ یعنی مقناطیس لگے ہوں، وہاں اٹھنی بیٹھ کر دعا کرے کہ یا اللہ میں نہ کھینچوں، تو دعا مانگنے کے باوجود میگنیٹ کھینچ لے گا۔ جہاں ہر طرف میگنیٹ لگے ہوں، وہاں اٹھنی بیٹھ کر دعا کرے کہ یا اللہ میں نہ کھینچوں، تو دعا مانگنے کے باوجود میگنیٹ کھینچ لے گا۔ پہلے بھاگو، بھاگنے کا حکم بھی تو اللہ ہی کا ہے کہ نامناسب موقع سے بھاگو۔ وہاں بھاگنا عبادت ہے، بھاگنا فرض ہے، بھاگنا مرضی الہی ہے، منشاء الہی ہے کہ تیزی سے بھاگو، ورنہ حسن کے میگنیٹ تمہیں کھینچ لیں گے۔ میگنیٹ بھی تو اللہ ہی کا ہے، انہوں نے حسن کے میگنیٹ لگا رکھے ہیں اور بھاگنے کا حکم بھی وہی دے رہے ہیں، لہذا ان کے حکم پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ پس جہاں موقع فرار ہو وہاں سے فرار واجب ہے، قرار جائز نہیں ہے، خواہ بصورت دعا ہو، فرار کے وقت بھاگتے ہوئے جو کچھ کہہ سکو کہ یا اللہ مدد فرما، یہ صحیح ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تھے، بھاگنے سے تالے ٹوٹے، اللہ نے مدد کی اور بھاگنے کا انعام مل گیا، تالے خود بخود کھل گئے۔ پس جو انبیاء علیہ السلام کا عمل ہے اس کی نقل امت پر واجب ہے۔ یہ سبق بہت ضروری ہے، آج ضروری سبق دیے گئے ہیں۔ حضرت والا نے مولانا منصور صاحب سے فرمایا کہ اس کو بھی بیان کر دیجئے، مولانا نے انگریزی میں ترجمہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ حسن میں بھی کشش ہے اور عشق میں بھی کشش ہے، دونوں پاس رہیں گے تو بچ نہیں سکتے، ایک دوسرے سے لپٹ جائیں گے، اس لیے فرار واجب ہے کہ محاذات سے الگ ہو جاؤ تو میگنیٹ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ جب آمنے سامنے نہ رہیں گے، دور رہیں گے، تو میگنیٹ کیا کرے گا؟ دور رہنے سے اس کے دائرہ کشش میں نہ آئیں گے اور میگنیٹ کچھ نہ کر سکے گا۔ اٹھنی میگنیٹ کے سامنے رہے گی تو ناچتی رہے گی، میگنیٹ کی طرف کھینچتی رہے گی، میگنیٹ کی طرف کھینچتی رہے گی، اور جب اس کے محاذات سے ہٹ جائے گی تو اس کے اثر سے بچ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالی نے پہلے میگنیٹ کے محاذات سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھگا دیا۔ اس لیے بھاگنا فرض ہے، چاہے بھاگتے ہوئے دعا کرتے رہو، لیکن وہاں دعا کے لیے بھی رکنا جائز نہیں۔ قدم فرار کے مضبوط رہیں، اگر قدم فرار کے مضبوط نہ ہوئے تو میگنیٹ غالب ہو جائے گا۔ فرار اختیار کرنا واجب ہے۔ جو لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا فرار کمزور ہوتا ہے، اگر ہمت کر کے بھاگ جائیں تو میگنیٹ کیا کرے گا؟ لہذا اس کو یاد رکھو کہ گناہ کے موقع سے فرار واجب ہے۔ اس وقت نہ بھاگنا اور آنسو بہانا، رونا دھونا سب بیکار ہو جائے گا۔ اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کام نہیں کرے گا۔ ففروا الی اللہ کا حکم نص قرآن ہے، جو نص قرآن پر عمل نہ کرے اس کا مبتلا ہو جانا کیا بعید ہے۔ یہ باتیں بہت اہم ہیں۔ پھر فرمایا کہ اب ترجمہ کر دو، بس اب دعا کریں کہ اللہ مجھ کو اور میرے متعلقین کو اور آپ کے متعلقین کو قیامت تک نسلاً بعد نسل اولیاء صدیقین کا مقام عطا فرمائے، یعنی دنیا ہی میں ہمارا ایمان ایسا ہو جائے جیسے دوزخ اور جہنم کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دونوں کام یعنی نیک کام کرنے کی اور برائی چھوڑنے کی توفیق دے، کیونکہ جو نیک کام کرے اور برائی نہ چھوڑے وہ کیسے ولی اللہ ہوگا۔ اللہ مجھ کو بھی توفیق دے کہ اختر ہر سانس اللہ پر فدا کرے اور ایک سانس بھی ناراض نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیان کے بعد حضرت والا رہائش گاہ آزاد ول تشریف لائے اور کچھ خاص احباب بھی بعد عشاء آ گئے تو فرمایا، میں قسم کھا سکتا ہوں مجھے کچھ پتا ہی نہیں تھا کہ میں کیا بیان کروں گا، میرے ارادے کو اس میں کوئی دخل نہیں، وہ دیتے گئے میں لیتا گیا اور لے کر دو لوگوں کو دیتا گیا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہماری بھی جو تعریف کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ دینے والا وہ ہے۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو فالج میں یہ باتیں یاد رہ سکتی ہیں۔ ہم ہردوئی میں ایک مریض کو دیکھنے گئے جو حافظ قرآن تھے، قل و اللہ بھی بھول گئے تھے، الحمد شریف بھی یاد نہ تھی۔ انتیس محرم الحرام 1423 ہجری مطابق 12 اپریل سن 2002 بروز جمعہ، بعد نماز فجر، ایک پارک میں جھیل کے کنارے۔ بعض آداب شیخ۔ ایک صاحب جو حضرت والا سے بیعت ہیں مجلس میں تسبیح پڑھ رہے تھے، اس وقت ارشاد فرمایا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے تسبیح دکھا کر نہ پڑھے، اگر پڑھنا ہے تو جیب میں تسبیح چھپائے رکھے اور جیب میں ہاتھ ڈال کر پڑھے، مگر شیخ کے سامنے تسبیح پڑھنا خلاف ادب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ کو تسبیح دکھا کر پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ اگر آپ جنید بغدادی ہیں تو میں بھی بابا فوید سے کم نہیں ہوں. صورتاً یہ بھی ایک قسم کا تقابل ہے. ایک اللہ قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہے, اور قبولیت کے لیے ادب شرط ہے. اور بزرگان دین نے جس چیز کو بے ادبی کہا ہے اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہم لوگ متبع شریعت اور متبع سنت بزرگوں کے اندھے مقلد ہیں. اس لیے وہ لوگ جو مجھ سے بیعت بھی ہیں ان کا میرے سامنے تسبیح پڑھنا غیر افضل ہے, نہ پڑھنا افضل ہے. دیکھیے حضرت نے کیسا فرمایا ہے کہ ہم اندھے مقلد تو ہیں لیکن شیخ متبع شریعت اور متبع سنت ہو اس کے ہم اندھے مقلد ہیں. اس لیے وہ لوگ جو مجھ سے بیعت بھی ہیں ان کا میرے سامنے تسبیح پڑھنا غیر افضل ہے, نہ پڑھنا افضل ہے. میں صحیح پڑھ رہا ہوں نا, وقف صحیح کر رہا ہوں نا. تسبیح پڑھنا غیر افضل ہے اور نہ پڑھنا افضل ہے. اگر محبت ہو تو محبت کی نظر سے شیخ کو دیکھنا خود عبادت ہے. اگر محبت ہو تو محبت کی نظر سے شیخ کو دیکھنا خود عبادت ہے. بنگلہ دیش میں ایک عالم نے مجھ سے پوچھا کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے تو شیخ کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا کہ ماں باپ کو دیکھنے سے کعبہ ملتا ہے اور شیخ کو دیکھنے سے کعبے والا ملتا ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالی ہماری اس نعمت میں اضافہ فرمائے. حضرت والا کو خوب صحت و عافیت کے ساتھ عمر مبارک میں حضرت کی خوب برکت عطا فرمائے. دلیل یہ ہے کہ کعبہ موجود تھا, زمزم موجود تھا, اور مولد شریف یعنی آپ کی جائے پیدائش وغیرہ تبرکات موجود تھے, لیکن ہجرت کا جب حکم ہوا تو ایک صحابی کو بھی مکہ شریف میں رہ جانے کی اجازت نہیں ملی. سب کو حکم ہوا کہ تم سب کے سب جاؤ جہاں میرا نبی جا رہا ہے. اب کعبے سے لپٹنا مفید نہیں ہوگا. کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہیں. کعبے کو ان بتوں کو نکالنے کی طاقت نہیں تھی, نبی نے وہ بت نکالے. تو نبی تمہارے دلوں کے بت بھی نکالے گا, یعنی رذائل سے تمہارا تزکیہ کرے گا. بس نبی کی صحبت, اللہ والے کی صحبت جہاں ملے وہاں چلے جاؤ. بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کو اپنے دین کا پھیلنا, دین کی اشاعت کعبۃ اللہ میں قیام سے زیادہ محبوب ہے. اسی لیے ہجرت فرض ہوئی, پھر مدینہ شریف سے دین پھیلا. اس لیے مدینہ کی مٹی سے بھی آپ کو بہت محبت تھی. جب آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے تھے تو اپنی چادر مبارک اتار کر اونٹنی پر رکھ دیتے تھے کہ مدینہ شریف کی مٹی مجھ کو لگ جائے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ سے کیوں محبت تھی؟ اس لیے کہ مدینہ سے اسلام پھیلا ہے, اور مکہ مکرمہ سے محبت تھی کیونکہ اللہ کا شہر ہے, بلد امین ہے. بس مکہ شریف اور مدینہ شریف جاؤ آؤ, جاؤ آؤ, مگر وہیں نہ رہ جاؤ, کیونکہ وہاں ابھی حالات دین کی خدمت کے نہیں ہیں, قانونی رکاوٹیں ہیں. ہاں, مرتے وقت وہاں پہنچ جاؤ اور وہاں کی موت نصیب ہو جائے تو نعمت عظمیٰ ہے. یہ دعا کر لو, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. آمین. اے اللہ, میرے لیے اپنی راہ میں شہادت مقدر فرما, اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں مقدر فرما دے. ایک شخص نے حضرت حکیم الامت سے اجازت مانگی کہ میں مدینہ شریف میں مستقل رہنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے. جب وہ چلا گیا تو فرمایا کہ اگر یہ یہاں میرے پاس رہتا تو زیادہ نفع میں رہتا. یہاں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و عظمت کی سمجھ کی توفیق ہوتی, پھر مدینہ میں کچھ اور ہی انوار نظر آتے. مکہ مدینہ میں قیام برکت کی چیز ہے, مگر اصلاح زندہ شیخ سے ہوتی ہے. ذکر میں اعتدال مطلوب ہے. چھوٹا مضمون اس سے پہلے بھی ہے. غیر اختیاری ذکر موجب قرب نہیں. پارک میں جنوبی افریقہ کی ایک خاص چڑیا جس کی بولی پر کئی سال پہلے حضرت والا نے بتایا تھا کہ یہ حق تعالی حق تعالی کہتی ہے, کسی کو اس کا احساس نہیں تھا. حضرت والا کے توجہ دلانے پر سب کو احساس ہوا کہ واقعی بالکل صاف حق تعالی کہتی ہے. وہی چڑیا پارک میں بول رہی تھی تو حضرت والا نے فرمایا کہ یہ کیا کہتی ہے. مولانا منصور صاحب نے عرض کیا کہ حضرت والا نے ہمیں بتایا تھا کہ حق تعالی کہتی ہے. اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر اختیاری ذکر موجب قرب نہیں. ارادہ کر کے اپنے اختیار سے ذکر کرو کہ اللہ راضی ہو جائے. غیر ارادی غیر اختیاری ذکر پر ثواب نہیں ملتا, ارادی اور اختیاری عبادت پر ثواب ہے. سبحان. ذکر میں اعتدال مطلوب ہے. بعض اشخاص ایسے ملے کہ بیٹھے ہیں اور بلا ارادہ گردن ہل رہی ہے, لا الہ الا اللہ. میں نے کہا کہ تمہاری گردن تو گردان کرنے لگی, یہ ٹھیک نہیں ہے. مولانا منصور الحق صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہاں گردان کے لفظ سے بہت لطف آیا. آج کل ہر وقت ذکر کرنے سے مزاج غیر معتدل ہو جاتا ہے, اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کا مزاج غیر معتدل ہو جائے. کوئی مشفق باپ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اتنی خدمت کرے کہ اس کا مزاج غیر معتدل ہو جائے. اولیاء اللہ ہمیشہ معتدل المزاج بنائے جاتے ہیں. جب مزاج میں اعتدال نہ رہا تو اخلاق بھی غیر معتدل ہو جائیں گے. اس لیے جو تجربہ کار مشائخ ہیں وہ زیادہ ذکر اور وظیفہ نہیں کراتے, بعض بس مقررہ اوقات میں جو ذکر ہے اس کو کر لیں. اب یہ زمانہ ہر وقت ذکر کرنے کا نہیں ہے. ہر وقت ذکر کرنے سے آج کل خشکی بڑھ جاتی ہے, نیند میں کمی آ جاتی ہے. پہلے زمانے کا ذکر اور وظیفہ اس زمانے میں نہیں کرایا جا سکتا. پہلے زمانے میں اتنا خون ہوتا تھا کہ ہر مہینہ خون نکلوانا پڑتا تھا, اور اب خون کی اتنی کمی ہے کہ خون چڑھوانا پڑتا ہے. اس وجہ سے شیخ سے پوچھ لو کہ کتنا وظیفہ پڑھیں, اور حکیم الامت فرماتے ہیں کہ شیخ کچھ طبیب بھی ہو کہ صحت جسمانی کی حفاظت کا بھی اسے تجربہ ہو. جن کا مزاج غیر معتدل ہو گیا وہ بیوی بچوں سے لڑنے لگے, گاہکوں سے لڑنے لگے, دکان فیل ہو گئی, معاش کے بغیر مفلس اور پریشان ہو گئے. ہجرت سے صحبت اہل اللہ پر عجیب استدلال. ارشاد فرمایا کہ ہجرت کا حکم تمام صحابہ کو دیا گیا کہ جہاں میرا نبی جا رہا ہے تم سب وہاں جاؤ, کعبے سے مت چپکے رہو. کعبہ میرا گھر ضرور ہے, اس کا طواف ضروری ہے, مگر اللہ تم کو میرے نبی سے ملے گا. لہذا جہاں میرا نبی جا رہا ہے تم بھی چلے جاؤ, اور کسی صحابی کو اجازت نہیں ملی کہ کعبے میں رہ جائے. اس سے سبق ملا کہ اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے. فرض حج اور دوسرے واجبات کے بعد صحبت اہل اللہ بہت ضروری ہے. اللہ والوں سے چپکے رہو جیسے چھوٹا بچہ ماں سے چپکا ہوا دودھ پیتا رہتا ہے. میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا تھا کہ اختر میرے پیچھے اس طرح رہتا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. ہجرت کے بعض اہم اسرار. بتائیے کعبہ کتنا اہم ہے. جو اللہ کا گھر ہے اس کی اہمیت کا کیا کہنا, مگر ہجرت کا حکم دے کر بتا دیا کہ میرے رسول کو کعبہ سے زیادہ اہم سمجھو, میرے رسول کے ساتھ جاؤ, وہیں تم کو اللہ ملے گا. یہاں تم کو گھر ملے گا اور میرے نبی سے تمہیں گھر والا ملے گا. کتنا فرق ہو گیا. ہجرت کے حکم سے وطن کی محبت بھی نکل گئی. سب اپنا بنا بنایا گھر, بنی بنائی دکان, رزق کے وسائل چھوڑ چھاڑ کے رازق کو ساتھ لے گئے. یہ تھا ہجرت کا راز کہ رزق کے دروازے، دکانداری، تجارت سب چھوڑ دو، اور جہاں میرا نبی جا رہا ہے تم سب بھی ساتھ جاؤ۔ معلوم ہوا کہ ہجرت سے وطن کی محبت بھی نکال دی، اور یہ عقیدہ بھی کہ رزق اسی دکان سے ملے گا، دل سے نکال دیا۔ اور جو صحابہ ہجرت کر کے گئے ان کو کمی نہیں ہوئی، وہ سب خوشحال ہو گئے۔ ہجرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وطنیت کا بت توڑ دیا۔ ترجمہ از مولانا منصور الحق صاحب، انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ کیا خبر لائیں قاری صاحب؟ حضرت والا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہی تشریف لانے والے ہیں۔ آفتاب نبوت کا مطلع۔ نبوت غار حرا میں عطا ہوئی، وہاں بھی چٹیل پہاڑ ہیں اور درخت و سبزے کا نام نہیں۔ میرا شعر ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ حضرت والا تشریف لے آئے ماشاء اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں بیمار ہو گیا تھا، اسپتال گیا اپنے، تو اس خاتون تھی ڈاکٹر کو جان نہیں، اس نے کہا دوا آپ 15 دن کھائیے، میں 2 دن کھایا اور حالت بگڑ گئی، تو میں نے اس کا علاج بند کیا، دوا شروع کیا، کھا رہا ہوں۔ آج آپ کی دعا کی برکت سے حاضر ہو گیا ہوں، اب ان شاء اللہ آؤں گا۔
آج تو بہت دیر ہو گئی، لیکن ایک وصل کا ایک لمحہ بھی بہت عاشقوں کے لیے قیمتی ہوتا ہے۔ اپنے زمانے جاہلیت کا ایک شعر یاد آ گیا، جب جوانی میں مجازی شاعری کرتا تھا کہ آ خلوت غمناک کو ہنگامہ بنا دیں، ہر تلخ حقیقت کو ایک افسانہ بنا دیں، اس لمحے کو یک عرصہ صد عمر سمجھ کر دل کو غم فرقت سے بھی بیگانہ بنا دیں۔ تو آپ کو بھی فراق میں تھے، میں بھی فراق میں تھا، تھوڑی دیر کا وصل نصیب ہوا، اس کو اس لمحے کو 100 عمروں کا وقفہ سمجھ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ فضل فرما دیں، آپ کا نفع مجھے، میرا نفع آپ کو، میرے پاس کوئی نفع ہے نہیں، آپ سے جو حاصل ہو وہ آپ ہی کو مل جائے۔ بس لائی کہاں سے پڑھا؟
درمیان میں سے پڑھا تھا، حضرت کا یہ یہاں تک کل ہوا تھا، تو اتنا پڑھ دیا۔
اچھا، ارشاد فرمایا کہ بس جتنے بھی میرے دوست اور متعلقین ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے، اور جب تک ہم آخری سرحد تک نہ پہنچے ہمیں موت نہ آئے، آمین. اس کے بعد اعجاز الحق صاحب نے حضرت والا کی یہ غزل شروع کی، جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، بہت خونے تمنا سے ملا سلطان جا مجھ کو. ارشاد فرمایا کہ صرف سننے سے کام نہیں بنے گا، ساری عمر سنتے رہے لیکن جب خونے تمنا کیجئے اور غم اٹھائیے تب دیکھیے اللہ کا پیار کہ وہ کس طرح سے اپنے عاشقوں کے دل کا پیار لیتے ہیں. میرا شعر ہے، از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، من چ گویم روح چ لذت چشید. اللہ کے ہونٹ تو نظر نہیں آتے لیکن روح ان بوسوں کی لذت کو محسوس کر کے مست ہوتی ہے. طائف صاحب صلی اللہ کا شعر ہے، محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے. طائف صاحب بھی مست ہو رہے ہوں گے، شیخ نے ان کا شعر پڑھا. محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے. محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے. از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، من چ گویم روح چ لذت کشید. محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے. محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے. اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے. چوبیس محرم الحرام 1423 ہجری مطابق 18 اپریل 2002 بروز اتوار صبح کی سیر کے لیے روانگی. بعد نماز فجر حضرت والا کا معمول سیر کا ہے، ناسازی طبع سے پہلے تک کراچی میں بھی یہی معمول تھا. تقریباً 2.5 سال بعد آج صبح 7:30 بجے حضرت والا صبح کی سیر کے لیے کار میں روانہ ہوئے. یہ پہلا موقع تھا حضرت کی لالت کے بعد کہ پھر اس وقت تشریف لے گئے تھے، 2.5 سال تک حضرت والا کمرے ہی میں تھے. 2.5 سال بعد آج صبح 7:30 بجے حضرت والا صبح کی سیر کے لیے کار میں روانہ ہوئے. مفتی حسین بھیا صاحب حضرت والا کو فلورائڈ لیک روٹ پورٹ لے گئے، جو بہت خوبصورت جھیل ہے جس کے چاروں طرف لمبی لمبی زلفیں جیسی شاخوں والے درخت ہیں، جن کو یہاں رونے والے ویپنگ ٹریز کہتے ہیں. رونے والے درخت ویپنگ ٹریز کہتے ہیں. ان کی لمبی لمبی سبک شاخیں جھیل میں لٹک رہی تھی، بہت خوبصورت منظر تھا. حضرت والا چار سال کے بعد جنوبی افریقہ تشریف لائے ہیں اور ناسازی طبع کے سبب کراچی میں 2 سال ایک ہی کمرے میں تسلیم و رضا کا پیکر بن کر گزار دیے. اللہ تعالیٰ حقر کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اور میری زندگی کی آخری خواہش محض اپنے کرم سے پوری کر دے کہ حضرت والا کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے اور بیماری کا ایک ذرہ اثر باقی نہ رہے. پہلے سے بھی اچھی صحت کے ساتھ 120 سال کی عمر، دین کی بے مثل اور عظیم الشان خدمت شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین. یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. جھیل کا خوبصورت منظر دیکھ کر حضرت والا بہت خوش ہو رہے تھے اور حضرت والا کے احباب خصوصی جو مختلف شہروں سے یہاں جمع تھے، جس کی وجہ سے حضرت والا کو اور زیادہ خوشی تھی، کیونکہ اپنے احباب کی ملاقات سے حضرت والا کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. ضیاء الرحمان صاحب کے سہارے سے حضرت والا نے پارک میں تھوڑی دیر چہل قدمی فرمائی، اس کے بعد پیڑوں کے سائے میں آرام دہ کرسی پر تشریف فرما ہوئے. زمین پر قالین بچھا دیے گئے تھے، جس پر سارا مجمع حضرت والا کے سامنے بیٹھ گیا، اور کیونکہ یہاں تو اپریل میں گرمی ہوتی ہے، وہاں اپریل مئی میں خوب سردی پڑتی ہے، تو وہاں قالین بچھا دیے گئے تھے. زمین پر قالین بچھا دیے گئے تھے، جس پر سارا مجمع حضرت والا کے سامنے بیٹھ گیا، اور مولانا منصور الحق صاحب کے بھائی اعجاز الحق صاحب سے اشعار سننے کے لیے فرمایا، اشعار پڑھنے کے لیے فرمایا. انہوں نے حضرت والا کے اشعار سنائے، جس کا ایک شعر یہ ہے: ان کے غم کی رفعتوں کو یوں بیان کرتے ہیں ہم، مائل غم زندگی یہ دیگراں کرتے ہیں ہم. ان کے غم کی رفعتوں کو یوں بیان کرتے ہیں ہم، مائل غم زندگی یہ دیگراں کرتے ہیں ہم. ارشاد فرمایا کہ دنیا کی جو خوشی ہے عارضی ہے، اور عارضی کے ساتھ ساتھ ندامت اور شرمندگی ہے. مثلا انسان کے لیے بیوی سے صحبت حلال ہے اور بہت لذیذ ہے، لیکن بتائیے صحبت سے قبل کیا حال ہوتا ہے؟ دندناتے ہوئے اپنی شان دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد جب انزال ہو گیا تو چھپاتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ جاتے ہیں. یہ ہے دنیا کی حقیقت. حلال لذت بھی فانی ہے، چند منٹ کی لذت ہے، جس کے لیے مرد و عورت کیا کیا طوفان بناتے ہیں. اس لیے کہتا ہوں کہ دنیا کی فانی لذتوں پر مرنے والا انتہائی بیوقوف ہے. حلال لذتیں بھی اس قابل نہیں ہیں کہ آدمی ان پر مرے اور اس کی دھن میں رہے. اس کے برعکس اللہ کی محبت میں ایک دفعہ اللہ کہو، ساری زندگی روح پر اس کا نور باقی رہتا ہے. ایک بار ان کی راہ میں گناہ چھوڑنے کا غم اٹھا لو، ساری زندگی اس کا نور مست رکھتا ہے. حضرت والا فرماتے میرا شعر ہے: رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے. رکھتا ہے دل میں دس مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے. اس کے برعکس اللہ کی محبت میں ایک دفعہ اللہ کہو، ساری زندگی روح پر اس کا نور باقی رہتا ہے. ایک بار ان کی راہ میں گناہ چھوڑنے کا غم اٹھا لو، ساری زندگی اس کا نور مست رکھتا ہے. میرا شعر ہے: رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے. چند ارمانوں کو دفن کرنا ہے، اور خزانہ ویرانے میں دفن ہوتا ہے. پھر وہ ترانہ مدفونہ مست رکھتا ہے، کیونکہ جہاں پھر وہ خزانہ مدفونہ مست رکھتا ہے کیونکہ جہاں خزانہ ہوتا ہے اس کی مستی و گرمی لازمی ہے. بس کچھ ارمان جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں ان کو دفن کر لیجئے، یعنی ان پر عمل نہ کیجئے، تو دل تو ویران ہو جائے گا، لیکن اس ویرانے میں اللہ کے قرب کا ایسا خزانہ ملے گا جو ہمیشہ مست رکھے گا. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بچیے، جائز نعمتیں استعمال کیجئے، لیکن جائز نعمت کے استعمال میں بھی اعتدال ضروری ہے، جائز میں بھی اتنی کثرت نہ ہو کہ صحت خراب ہو جائے۔ ایک مولوی صاحب نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ جو نعمت جائز ہے اس میں کمی اور اعتدال کے لیے کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ حدیث میں ہے ان لاہلک علیک حقا، یعنی تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا اسی حدیث کے آگے یہ بھی تو ہے کہ ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، ورنہ نفس کمزور ہو جائے گا اور پھر معجون مانگو گے کہ انجن ٹھنڈا ہو گیا۔ اور حکیم الامت نے فرمایا کہ جو اپنی بیوی سے بھی صحبت کثرت سے کرتا ہے اس کی قوت مردانگی تو کمزور ہوتی ہی ہے، اس کی روحانی قوت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور جو اعتدال اس کے ساتھ اور جو اعتدال کے ساتھ صحبت کرتے ہیں ان کو دنیاوی مزہ بھی ملتا ہے اور روحانیت بھی خوب قائم رہتی ہے۔ اس لیے ان لاہلک علیک حقا کے ساتھ ان لنفسک علیک حقا فرما کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اعتدال قائم فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی حلال اور جائز نعمتوں پر بھی پابندیاں ہیں، حلال کو بھی اتنا حلال نہ کرو کہ صحت خراب ہو جائے، چکر آنے لگے، چلتے میں مکھی مارنے لگو۔ چال بتا دیتی ہے کہ یہ شخص کثیر الجماع ہے۔ بیوی کا حق ادا کرو مگر کافی تاخیر سے، منی کو جمع رکھو، روحانیت قوی رہے گی اور مست رہو گے۔ رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارما کیے ہوئے۔ بس بعض ارمانوں کو دل میں دفن کر لو، پھر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے۔ جو خواہش اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اس کو دفن کر دو، اور کثرت جماع بھی اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اپنی حلال بیوی کو بھی زیادہ استعمال کرنا، یعنی حلال کو بھی زیادہ حلال کرنا جائز نہیں ہے۔ اختر بسمل کی تم باتیں سنو، جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے۔ اختر بسمل کی تم باتیں سنو، جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے۔ بسمل کے کیا معنی ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کر جس مرغ کو ذبح کر دیا گیا اور چھوڑ دیا تو وہ تڑپتا ہے، اسی لیے اس کو مرغ بسمل کہا جاتا ہے۔ بس وہ تو مرغ بسمل ہوتا ہے، وہ تو تڑپتا ہی ہے، لیکن اللہ والا جو تڑپتا ہے اپنے آرام آرزوؤں کا خون سے، تو حضرت کا شعر ہے، رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، وہ ہر وقت مست رہتا ہے اللہ کی یاد میں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اس کا ایک ذرہ جو حضرت والا کے قلب مبارک کو حاصل تھا، جو حضرت کی جان پاک کو حاصل تھا، اللہ ایک ذرہ اس کا عطا فرما دے، تو آپ کے کام بن جائے، ہمارا کام بن جائے گا، آپ کا کیا جائے گا، آپ تو بے نیاز ہیں۔ بس وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر کل کیا دن ہے؟ کل ہفتہ ہے، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی، اور پرسوں اتوار کو صبح سے کیا بجے طے ہوا؟ اچھا کل اعلان کر دیں گے کہ صبح کو بھی وقت ہوتا ہے، کافی دل میں یہ آ رہا ہے کہ اس میں تبدیلی کر دی جائے، 12-1 سے کے بجائے کچھ اور وقت بڑھا دیا جائے، پہلے 12 یعنی 12 سے پہلے وقت کر دیا جائے۔ تو کل انشاءاللہ مشورہ کر کے پھر کل ہی اعلان کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جی توفیاں دے دو بچوں کو, بہت منتظر ہیں بےچارے. جی بہت اچھا بہت اچھا. پہلے وہ وقت ہو چکا تھا, میں نے کہا پونے دس تک آ جاؤں گا, تو میں نے کہا 9:30 بجے, وہ 10 بج گئے. اس کو میں نے کہا ابھی اور بڑا پانی زیادہ ہو گیا تھا, اس واسطے دیر ہو گئی. دعا فرمائیے, انشاءاللہ ارادہ بھی ہو رہا ہے کہ الہ آباد کا ایک دن کا سفر کروں. اگر آپ تشریف لے چلیں گے تو باغ و بہار ہو جائے گا, جب ہوگا تو آپ کو بتاؤں گا ان شاء اللہ. وعلیکم السلام.